الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کا بہت کرم بہت احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے دین کی نسبت سے بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. یہ پروگرام جیسا کہ آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ ہم نے اس نیت سے شروع کیا ہے تاکہ خواتین کو جو عموماً سوال جواب کا موقع نہیں ملتا اور اس کے علاوہ جب کبھی کوئی بیان ہوتا ہے یا محفل ذکر وغیرہ منعقد کی جاتی ہے تو اس کے اندر عموماً خواتین ہی بچوں کو سنبھال رہی ہوتی ہیں یا دوسرے خواتین کے بچے بھی موجود ہوتے ہیں تو ان کے شور کی وجہ سے یا کھیل کود کی وجہ سے ڈسٹریکشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مکمل بات بھی صحیح طرح نہیں سن پاتی. تو اس وجہ سے اس قسم کا ایک پروگرام ارینج کیا گیا کہ مہینے میں ایک بار خواتین کو الگ سے لے کر کے بیٹھیں, بچے جو ہیں وہ مرد سنبھالیں, اور اس کے علاوہ اس کے اندر سوال جواب کی بھی فیسلٹی رکھیں تاکہ وہ سکون کے ساتھ سوال کر بھی سکیں اور اس کے بعد اگر کوئی جواب سمجھ میں نہ آئے تو دوبارہ بھی سوال کر سکیں. اگر کوئی بیان ہوتا ہے اس میں سوال جواب کی فیسلٹی ہوتی ہے تو اس میں کم از کم ایک دفعہ سوال لکھ کے بھیج دیا یا کر لیا, بس اس کا جواب مل گیا اور اس کے آگے پھر مزید اتنا وقت نہیں ہوتا. تو آج کوشش یہ کریں گے کہ سوال کے لیے زیادہ وقت ہو. ترتیب یہ رکھی ہے کہ پہلے ایک مختصر یا کوشش کریں گے کہ مختصر بیان ہو, اس کے اندر کچھ کانسیپٹس ایک بار پھر کلیئر کرنے کی کوشش کریں گے. تو ان کانسیپٹ سے ریلیٹڈ یا اس کے علاوہ ان جنرل تزکیہ نفس کی محنت سے ریلیٹڈ, تصوف سے ریلیٹڈ, ذکر اذکار معمولات سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہوگا آپ کے پاس تو آپ جو موجود ہیں یہاں پر وہ لکھ کر کے اپنے سوال بھیج سکتی ہیں. سپیکر کا بندوبست ہے, اگر وہ چل رہا ہو تو اس میں آپ آواز سے بھی سوال کر سکتی ہیں. جو خواتین آن لائن موجود ہیں تو وہ اسکائپ کے اوپر میسج لکھ کے بھیج سکتی ہیں یا پھر یہ کہ وہ جو ہمارا فری کانفرنس کا سسٹم ہے اس کے اوپر آواز استعمال کر کے بھی سوال کر سکتی ہیں, یعنی وائس کمیونیکیشن کے ذریعے سے بھی سوال کر سکتی ہیں انشاءاللہ. پچھلی دفعہ نسبت کے موضوع کے اوپر کچھ بات کری تھی کہ تصوف کا مقصود نسبت کا حصول ہے, اور یہ نسبت کیا ہوتی ہے؟ یہ نسبت یعنی تعلق, اردو زبان میں آسان الفاظ میں اس کو تعلق سے ٹرانسلیٹ کر کیا جا سکتا ہے. تو یہ تعلق, یہ نسبت ایک خصوصی نسبت ہوتی ہے جو کہ بندے کو اپنے پروردگار کے ساتھ مل جاتی ہے جب وہ محنت کرتا ہے, مجاہدے کرتا ہے, اپنے آپ کو تقوی طہارت والی زندگی کے اندر ڈھالتا ہے. تو مقصود تو اس نسبت کا حاصل کرنا ہے, اور اس نسبت کو مثالوں کے ذریعے سمجھایا بھی تھا کہ کسی چیز کے اندر بذات خود تو کوئی اہمیت نہیں ہوتی, لیکن جب اس کو کسی اللہ والی چیز کے ساتھ تعلق نسبت مل جاتا ہے تو اس کو پھر عزت مل جاتی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت کے بھی. جیسے کہ ایک اینٹ تھی, اس اینٹ کو وہ بلکہ دو اینٹیں تھیں, وہ دونوں اینٹیں ایک ہی بھٹی کے اندر ایک ہی میٹیریل سے بن کر کے تیار ہوئیں, لیکن ان میں سے ایک اینٹ بیت الخلاء میں لگ گئی, باتھ روم میں لگ گئی. اب اس اینٹ کی عزت کا یہ معاملہ ہے کہ لوگ اس کے اوپر ننگے پیر قدم بھی رکھنا پسند نہیں کرتے, چپل پہن کے قدم رکھتے ہیں کیونکہ وہ بیت الخلاء میں ہیں. کیا پتا بھائی کوئی نجاست اس کے اوپر گر گئی, اب اس کے اوپر اگر ہمارا گیلا پیر پڑ گیا تو ہمارا پیر بھی نجس ہو جائے گا. گویا کہ یہ اس کی ریسپیکٹ ہوئی, یہ اس کی عزت ہوئی کہ لوگ اس سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن دوسری اینٹ مسجد میں لگ گئی, اللہ تعالی کے گھر میں لگ گئی, اب اس کو تعلق, اس کو نسبت اللہ کے گھر کے ساتھ ہو گیا. اب انسان اس اینٹ کے اوپر نہ صرف یہ کہ پیر رکھنا پسند کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں جائیں, اللہ تعالیٰ کے گھر میں داخل ہوں, ہمیں داخل ہو کر کے ثواب ملے گا, ہم اعتکاف کی نیت کر لیں گے تو اعتکاف کی نیت کا ثواب ملے گا, حتیٰ کہ اس کے اوپر انسان اپنی پیشانی تک ٹیکنا پسند کرتے ہیں. مسجد میں جا کر کے ہم سجدے کرتے ہیں تو وہی اینٹیں لگی ہوتی ہیں اور ان اینٹوں کے اوپر ہم اپنا سر رکھ دیتے ہیں. تو کیا فرق ہوا ان دونوں اینٹوں کے درمیان؟ صرف اور صرف نسبت کا, تعلق کا. ایک کو بیت الخلاء سے نسبت, دوسرے کو اللہ کے گھر سے نسبت, اور کتنی زیادہ اس کو عزت مل گئی. اب آج کی موضوع, آج کی بتانے کی بات یہ ہے کہ اس نسبت کی کچھ اقسام ہوتی ہیں, کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں. تو وہ کیٹیگریز ہمارے مشائخ نے ہمیں سمجھانے کے لیے باقاعدہ بیان فرمائی, اپنی کتابوں میں لکھی. تو فرمایا کہ یہ نسبت جو ہے اس کی چار قسمیں ہوتی ہیں. ان میں سے سب سے پہلی قسم وہ کہلاتی ہے نسبت انعکاسی. انعکاسی انگریزی میں اس کو کہیں گے ریفلیکٹو انعکاس, منعکس کرنے والی نسبت, ریفلیکٹ کرنے والی نسبت. یہ نسبت جو انسان کو, سالک کو حاصل ہوتی ہے, یہ نسبت کی سب سے پہلی قسم اور سب سے کمزور قسم ہوتی ہے. جب سالک ذکر اذکار کرتا ہے پابندی کے ساتھ تو اس کو سب سے پہلے یہ نسبت انعکاسی مل جاتی ہے. اس نسبت انعکاسی کی مثال آئینے کے جیسے ہوتی ہے کہ گویا کہ اس نے ذکر اذکار کر کے اپنے دل کو, دل کے جو آئینہ تھا اس کو صاف کر لیا. اس کے اوپر پہلے گناہوں کی میل چڑھی ہوئی تھی جس کی وجہ سے کہ وہ کالا پڑ گیا تھا. اب اس کے اندر کوئی چیز ریفلیکٹ نہیں ہو رہی تھی, کوئی اچھی چیز, کوئی نور والی چیز, لائٹ والی چیز ریفلیکٹ نہیں ہوتی تھی. اب اس نے ذکر اذکار کر کے اور گناہوں کو چھوڑ کر کے اس کو پاک کر لیا, صاف کر لیا. اب وہ آئینہ ریفلیکٹ کرنے کے قابل ہو گیا. اب وہ جب نیکوں کی صحبت میں جا کے بیٹھتا ہے, جب کبھی اپنے شیخ کے پاس جاتا ہے یا جب شیخ کے بیانات سنتا ہے, شیخ کے ساتھ تعلق بناتا ہے, تو شیخ کا دل چونکہ پہلے سے پاکیزہ ہوا ہوتا ہے اور اس نے اپنے آپ کو مجاہدوں میں ڈال کر کے اپنے دل کو بالکل پاک صاف کیا ہوتا ہے, تو اب اس کا دل جو ہے وہ تو اللہ تعالی کا نور جو ہے وہ ایبزارب کر رہا ہوتا ہے, اور پھر وہ ایبزارب کر کے گویا کہ وہ آگے بھی پہنچا رہا ہوتا ہے لوگوں کو. تو اس طرح کا سالک جب اپنے ایسے دل کو لے کر کے شیخ کی صحبت میں جاتا ہے تو اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے اس کو اچھا محسوس ہوتا ہے, اس کے اوپر اللہ تعالی کی محبت کا غلبہ ہوتا ہے, گناہ کے خیال اس کو پھر اس صحبت کے دوران نہیں آتے, اچھا فیل کرتا ہے, نیکی کی باتیں سوچتا ہے. تو جب تک وہ شیخ کے صحبت میں یا دوسرے نیک افراد کی صحبت میں رہتا ہے تو اس وقت تک اس کی یہ کیفیت رہتی ہے. خواتین کے لیے جو کہ فزیکلی شیخ کی صحبت میں زیادہ نہیں جا پاتی, کبھی کبھار موقع ملتا ہے, لیکن زیادہ تر خواتین کے ساتھ یہ اس وقت ہوتا ہے جب وہ گھر کے اندر بیٹھ کر کے شیخ کے بیان سن رہی ہوتی ہیں, یا پردے میں بیٹھ کر کے کسی مجلس میں جاتی ہیں اور وہاں پردے میں بیٹھ کر کے بیان سن رہی ہوتی ہیں, تو وہ ان کے لیے گویا کہ یہ صحبت کا موقع ہوتا ہے. یا پھر جب وہ شیخ کے ساتھ رابطے میں ہوتی ہیں, فون پہ بات ہو رہی ہے یا اس طرح کی جو ہے وہ صحبت ملی ہوئی ہے جس کے اندر انہوں نے اپنی باتیں ڈسکس کرنی ہوتی ہیں, تو اس موقع کے اوپر خواتین کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو اپنے دل کی کیفیت بہتر ہوتی محسوس ہوتی ہے. لیکن جیسے ہی یہ صحبت ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد تھوڑی ہی دیر کے اندر یہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ابھی آپ کی نسبت جو تھی وہ انعکاسی نسبت تھی, وہ ریفلیکٹ کر رہی تھی صحبت کے اثرات کو, اور جیسے یہ صحبت ختم ہوئی تو اب جو ہے وہ اثر بھی ختم ہو گیا. تو یہ ٹیمپرری ہوتی ہے. تو ہمیں پھر ضرورت یہ پڑتی ہے, اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ ہم اس اثر کو, یہ جو ہم نے ایمان کی گرمی اس نیک صحبت کے اندر محسوس کری, اس نورانی इमेज को सपोज कर लें, इस नूरानी इमेज को जिसको कि हमारे इस आईने नुमा दिल ने थोड़ी देर के लिए रिफ्लेक्ट किया, इसको हम किसी तरीके से परमानेंट बनाने की कोशिश करें। जैसे होता है ना कि जब आप कैमरे से किसी चीज की तस्वीर लेते हैं तो वो भी एक स्क्रीन के ऊपर या एक मटेरियल के ऊपर वो तस्वीर जो होती है वो बेसिकली रिफ्लेक्ट हो रही होती है, लेकिन उसको उस स्क्रीन के ऊपर प्रिजर्व कर लिया जाता है। कैसे प्रिजर्व करते हैं कि कुछ केमिकल्स लगा देते हैं उस स्क्रीन पर या उस मटेरियल के ऊपर। अब उस केमिकल की वजह से होता यह है कि जो तस्वीर आपने उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करी थी वो तस्वीर उसका परमानेंट हिस्सा बन गई। अब वो आदमी जिसकी तस्वीर खींची जा रही थी वो आदमी मौजूद नहीं भी है, लेकिन तस्वीर के ऊपर उसका इमेज फिर भी रहेगा। तो ये पहली किस्म थी नस्बत इनकासी, रिफ्लेक्टिव नस्बत। दूसरी किस्म की नस्बत होती है नस्बत इल्काई, यानी डाली हुई नस्बत, इल्का की हुई नस्बत। ये नस्बत ये सालिक को दूसरे दर्जे पे जाकर के मिलती है जब वो और ज्यादा जिक्र करता है, बहुत ज्यादा जिक्र करता है और वो शेख के साथ ज्यादा राबता रखता है और शेख की सोहबत में ज्यादा वक्त गुजारता है। ख्वातीन के लिए जाहिर है सोहबत में वक्त गुजारना बहुत ज्यादा नहीं हो पाता, लेकिन उनके लिए यहां पर शेख के साथ ज्यादा राबता रखना, कसरत जिक्र करना और अपने अहवाल को डिस्कस करना, ये ख्वातीन के लिए रेलिवेंट पॉइंट होता है। लेकिन इन जनरल सालिक जो है जब बहुत ज्यादा जिक्र करता है और शेख की सोहबत में ज्यादा वक्त गुजारता है तो फिर उसको नस्बत इल्काई नसीब होती है। नस्बत इल्काई क्या होती है? वो ये होती है कि गोया के जब वो शेख की सोहबत में था तो शेख के जो दिल से अनवारात अल्लाह ताला की मर्जी से निकल रहे थे और वो उनको महसूस कर रहा था, उस सोहबत में बैठ करके उसके दिल की कैफियत बदल रही थी, तो अब जो है उसकी इसके अंदर थोड़ी सी परमानेंस आ गई। अब जो है वो गोया के जब उस सोहबत से निकल करके दूर जाएगा, वापस अपने घर जाएगा, तो वो उस आग की, वो अल्लाह की मोहब्बत की जो आग शेख के दिल में जल रही थी, उस आग में से उसने एक छोटा सा चिराग, एक छोटा सा दिया जला करके अपने साथ ले गया। तो अब वो छोटा सा दिया जो है वो अब उसके पास भी मौजूद है, जिसकी वजह से उसको भी थोड़ी गर्मी महसूस होती रहेगी। अब ये थोड़ी सी परमानेंट हो गई, लेकिन हम सब जानते हैं कि छोटा सा चिराग दिया, उसकी जो रोशनी होती है, उसकी जो आग होती है, वो भी कमजोर होती है। इसलिए कि अगर हवा के झोंके आए तो उसमें वो फिर नहीं बच सकेगी, वो गुल हो जाएगी। तो इस वजह से ऐसी नस्बत को जो नस्बत इल्काई होती है उसको भी हवा के झोंकों से बचाना पड़ता है। हवा के झोंके यहां पे इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर क्या मुराद इनसे, इस कॉन्टेक्स्ट से मुराद ये कि बहुत इसको गुनाहों से महफूज रखना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने आप को गुनाहों से बचाने के लिए। इसलिए कि इंसान अभी इतना पक्का नहीं हुआ होता तो उसको बहुत मेहनत करके, बहुत ज्यादा मुजाहिदे करके अपने आप को रोकना पड़ता है, उसके अपने आप को तकलीफ में डाल करके जो है वो गुनाहों से बचना पड़ता है, ताकि ये जो थोड़ी बहुत वो नस्बत लेकर के आया है नेक सोबत से, वो नस्बत का चिराग गुल ना हो जाए। तीसरी नस्बत की किस्म कहलाती है नस्बत इस्लाही, और ये तीसरा और हायर दर्जा होता है। और नस्बत इस्लाही सालिक को उस वक्त मिलती है जब वो और भी ज्यादा वक्त, और भी ज्यादा अरसा जो है वो शेख की तरबियत में रहा होता है, उसने शेख की रोक टोक डांट डपट सुनी होती है और शेख के हुक्म के ऊपर उसने काम किए होते हैं। अब देखें, शरीयत का हुक्म तो हम सबको मालूम है और शरीयत के हुक्म जो होते हैं वो इंसान को तसव्वुफ में आने से पहले ही मालूम होते हैं। ऐसा नहीं होता कि जी मुसलमान जो है जब तसव्वुफ में आएगा तभी सारे के सारे शरीयत के हुक्म उसको मालूम होंगे, वो तो पहले भी मालूम होते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर अमल नहीं कर पाते हैं, हमारी तरबियत नहीं हुई होती है कि हम उन चीजों के ऊपर अमल करने के लिए अपने दिल को तैयार कर सकें। तो इस वजह से शेख जो होता है वो इंसान के सालिक के नफ्स को कभी मारता भी है कि जब देखता है कि इसका नफ्स बहुत जवान है, ये शरीयत की बातों को सुनने के लिए, इन पे अमल करने के लिए तैयार ही नहीं है, मान के नहीं दे रहा, तो कभी शेख जो है फिर डांट डपट भी करता है कुछ जरा मिजाज ठिकाने लगाने के लिए। تاکہ انسان کا نفس ذرا نیچے آئے، اس کی میں مٹے، تب وہ شریعت کے اوپر عمل کرنے کے لیے دل سے تیار بھی ہو. تو شیخ کی ڈانٹ ڈپٹ، شیخ کے یہ ہوئے مجاہدے ہوتے ہیں کہ بھئی اب تم جو ہے وہ یہ والا کام کرو، اب تم جو ہے وہ یہ والی نیکی کے اوپر عمل کرو. ہمارے زمانے میں عموماً شیخ جو ہے وہ، ہمارے شیخ مثال کے طور پر جو سالک کو ایک طرح کا مجاہدے میں ڈالتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے انسان کو جو کہ بالکل ہی دنیاوی طور پر پلا بڑا ہوتا ہے، دنیاوی علوم ہی اس نے حاصل کیے ہوتے ہیں، اس کو عربی کی الف بے بھی نہیں پتا ہوتی، اس کو دینی علوم کا کچھ نہیں پتا ہوتا، اکثر شیخ جو ہے ایسے شخص کو پھر کہتے ہیں تم جاؤ مدرسے میں جا کے بیٹھو اور پورا عالم کورس کرو، 8 سال مردوں کے لیے، 4 سال عورتوں کے لیے، وہاں پہ جا کر کے تم چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جا کر کے مدرسے میں بیٹھو، تمہیں ذرا اپنی اوقات سمجھ میں آئے کہ تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو، یا تم کیا سمجھتے ہو، تم بہت زیادہ پڑھے لکھے ہو گئے ہو، تمہیں بہت زیادہ جو ہے وہ دنیا کے اندر عزت مل گئی ہے، تم جو ہے بڑی انگریزی کی ٹٹ کرنا سمجھ تمہیں بڑی ٹٹ کرنی آ گئی ہے، جاؤ جا کر کے ان مدرسے کے بچوں کے ساتھ جا کر کے پڑھو، تمہیں پتہ لگے کہ یہ مدرسے کے بچے جو ہے تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرآن جانتے ہیں، ان کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم جو ہے وہ تم سے کہیں زیادہ ہے، ان کے پاس دیا ہوا تقوی تم سے کہیں زیادہ ہے، جاؤ ذرا ذرا اپنی اوقات معلوم کرو یہاں پہ. پھر یہ مجاہدے جو ہے نا، پھر اس کو ان سے گزرنا پڑتا ہے، جب وہ ان مجاہدوں سے گزرتا ہے تو پھر اس کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ ہاں اب اس کی میں ذرا مرتی ہے، اپنی مرضی سے جو وہ پہلے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا تھا نا، جو اس کا نفس کہتا تھا کہ ہاں یہی دین ہے بس اسی پہ عمل کر لو، اب ایسا نہیں ہوتا، اب وہ باقاعدہ شریعت والے دین پہ عمل کرنے کی کوشش کے لیے تیار ہو جاتا ہے. تو اس طرح سے سالک جو ہے جب بہت عرصہ مجاہدے کرتا ہے، ذکر اذکار لگ کے کرتا ہے، حتیٰ کہ شیخ کی روک ٹوک ڈانٹ ڈپٹ بھی سن لیتا ہے اور اس پہ عمل کرتا ہے، شیخ کی تربیت کی بھٹی میں سے گزر کر گویا کہ وہ کندن بن جاتا ہے، تو اب اس کو وہ نسبت ملتی ہے جو کہ نسبت اصلاحی کہلاتی ہے. اس نسبت اصلاحی کی مثال ایسے ہوتی ہے کہ گویا کہ ایک جاری دریا تھا، ایک بہتا دریا تھا، اس کے اندر بہت بڑی مقدار کے اندر پانی بہ رہا تھا، اب آپ گئے اس دریا میں سے کچھ پانی لینے کے لیے، لیکن آپ نے پانی اس طرح سے لیا کہ گویا کہ اپنے باغ جس کو کہ سیراب کرنے کے لیے آپ کو پانی چاہیے تھا، آپ نے باقاعدہ اس دریا میں سے ایک نہر کاٹ کے نکال لی اور اس نہر کو اپنے باغ تک پہنچا دیا. اب کیا ہوگا کہ وہ جو دریا کے اندر مستقل ایک پانی چل رہا ہے، اس میں سے ایک کانسٹنٹ فلو آف واٹر جو ہے وہ آپ کے باغ تک بھی پہنچ رہا ہے، اور یہ فلو آف واٹر جو ہے وہ اس کے اندر بھی اچھی خاصی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور یہ آپ کے باغ کو پھر مستقل سیراب کرتا رہے گا. تو یہ گویا کہ نسبت اصلاحی ہے کہ شیخ جو ہے اس نے ایک کنٹینیوس فلو آف نور جو ہے، کنٹینیوس فلو آف تقوی جو ہے وہ اپنے تک پہنچا لیا، اب اس کے اندر یہ کیفیت جو ہے وہ ٹیمپرری نہیں رہتی. یہ نہیں کہ اس کو بس ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اس کو بچانا پڑتا ہے اور ہر جو ہے وہ ایک مشکل ہو جاتی ہے اس کی حفاظت کرنا، لیکن اتنا اب یہ بہتر آسان معاملہ ہو جاتا ہے. تو یہ نہر جو ہوتی ہے، وہ نہر بھی جو ہے وہ گویا کہ جاری پانی کی طرح ہوتی ہے. اب اس کے اندر اگر کبھی چھوٹی موٹی اس سے غلطی ہو بھی جاتی ہے تو وہ فوراً اس کو اللہ تعالی کی طرف سے توبہ کی توفیق مل جاتی ہے اور وہ پھر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے. صغیرہ گناہوں کے اوپر وہ کبھی بھی اصرار نہیں کرتا، صغیرہ سے تو بلکہ وہ خود ہی بچتا رہتا ہے، اور کبھی اگر اس سے کبیرہ ہو بھی جائے تو فوراً وہ توبہ کر لیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ایسے شخص کو جس نے اپنے آپ کو مجاہدوں کی بھٹی میں ڈال لیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر فوراً توبہ کی توفیق مل جاتی ہے. تو یہ نسبت اصلاحی ہوتی ہے، اور یہ نسبت اصلاحی دراصل وہ مقام ہوتا ہے جس کے اوپر کے پھر جا کر کے مردوں کو شیخ کی طرف سے کبھی اجازت اور خلافت کی ذمہ داری بھی ڈال دی جاتی ہے کہ اب آپ جو ہیں جا کر کے دوسروں کی اصلاح کا بھی کام کریں. عورتوں کو اگرچہ کہ اجازت اور خلافت کی ذمہ داری نہیں دی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا نظام بنایا ہے کہ نبیوں کا معاملہ صرف جو ہے وہ مردوں کے اندر رہا، عورتوں کو نبوت نہیں ملی، اگرچہ کہ نبیوں کی مائیں ہمیشہ عورتیں تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹی جو ہے وہ عورتوں کے اوپر نہیں ڈالی. اسی طریقے سے نبیوں کے جو ورثاء اس دنیا کے اندر باقی رہتے ہیں، مشائخ کا جو کام کرتے ہیں، وہ بھی پھر مردوں کو ہی یہ والی ایڈمنسٹریٹو ریسپانسبلٹی دی جاتی ہے. لیکن نسبت اصلاحی یہ عورت کو بھی ملتی ہے، یہ مرد کو بھی ملتی ہے. فقط خلافت کا ذمہ داری نہیں عورت کو ملتی، نسبت ملتی ہے، جس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ پھر بہت ساری عورتیں ہیں جو کہ اتنا زیادہ ماشاءاللہ ذکر میں آگے بڑھتی ہیں، پھر دین کا علم بھی حاصل کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے پھر دوسری عورتوں کے درمیان دین کا کام لیتے ہیں، اصلاح کا کام لیتے ہیں، وہ جا کر کے پھر ہزاروں عورتوں کے جو ہے وہ دین میں واپس آنے کا سبب بنتی ہیں، ہزاروں عورتوں کے جو ہے وہ ایمان کی حفاظت کا سبب بنتی ہیں. تو یہ کب ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پھر یہ نسبت اصلاحی مل چکی ہوتی ہے. چوتھی اور آخری قسم نسبت کی وہ ہوتی ہے نسبت اتحادی، اتحاد یعنی کہ یونٹی، اور یہ نسبت اتحادی سالک کو بالکل الٹیمیٹ درجے پہ جا کے ملتی ہے، اور ہر ایک کو یہ نہیں بھی مل پاتی ہے. کچھ لوگ جو بہت ہی آگے بڑھتے ہیں، بہت ہی زیادہ انہوں نے محنت کری ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بالکل پامال کر دیا ہوتا ہے، سپرد کر دیا ہوتا ہے، پھر ان کو نسبت اتحادی بھی مل جاتی ہے، اور وہ ایسی ہوتی ہے کہ گویا کہ نقل، یعنی جو کہ سالک ہوتا ہے وہ نقل ہوتا ہے، ڈپلیکیٹ ہوتی ہے، وہ بالکل جو ہے وہ اصل کی جیسی ہی ہو جاتی ہے، تقریباً اصل ہی کے جیسی ہو جاتی ہے. آپ نقل کو دیکھ کر کے اصل کو یاد کرتے ہیں، مرید کو دیکھ کر کے شیخ یاد آتا ہے. یہ نسبت اتحادی کی مثال ہوتی ہے، اور اس کی سب سے بہترین مثال امت کے اندر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی تھی، کہ ان کو ایسی نسبت اپنے شیخ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل گئی تھی کہ گویا کہ ان دونوں کے درمیان سوائے اس کے کہ نبوت نہیں تھی حضرت صدیق اکبر کے پاس، باقی تمام چیزیں تقریباً برابر ہو گئی تھیں. اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگوں نے ان چیزوں کے اوپر پھر کتابیں لکھی ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے کیسے مشابہت تھی. ہمارے حضرت کی کتاب ہے رہے سلامت تمہاری نسبت، اس کے اندر گویا کہ پورا ایک چیپٹر اس کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو اپنی زندگی میں کیسی مشابہت تھی، حتیٰ کہ آپ کی اولاد کے اندر بھی مشابہت آ گئی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد سے، حتیٰ کہ اولاد کی اولاد میں بھی مشابہت آ گئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی اولاد سے، اور بے شمار مثالیں جو کہ ہم لوگوں کو ویسے بھی معلوم ہے لیکن ہم ان چیزوں کو اس طرح سے انٹرپریٹ نہیں کر پاتے جیسے کہ علماء کر پاتے ہیں. تو یہ نسبت اتحادی کہلاتی ہے جو کہ سالک کو پھر الٹیمیٹ درجے پہ جا کر کے ملتی ہے. تو یہ تو چار قسمیں تھیں، نسبت انعکاسی، القائی، اصلاحی اور اتحادی. سالکین جب شروع کرتے ہیں اب اس راستے کے اوپر محنت کرنا اور ذکر اذکار تھوڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو وہ چونکہ یہ بات بتاتے ہیں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان قائم کر پاتے ہیں، وقوف قلبی کی حالت میں رہ پاتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد یہ کیفیت ختم ہو جاتی ہے. جب ہم حضرت کا بیان، خصوصاً خواتین یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم گھر میں حضرت کا بیان سن رہے ہوتے ہیں جب ہمیں مراقبہ کرنے کا وقت ملتا ہے، موقع ملتا ہے، تو پھر تھوڑی دیر کے لیے کیفیات جو ہیں وہ ہمارے اندر موجود رہتی ہیں، لیکن چند ہی گھنٹے گزرنے کے بعد یہ کیفیات ختم ہو جاتی ہیں. یا پھر کبھی ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، مدینہ منورہ جاتے ہیں، روزے کے اوپر حاضری دیتے ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ تھوڑی سی کیفیات ملتی ہیں، بس وہاں سے واپس آئے اور سب کچھ پانی ہو جاتا ہے، سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. تو وہ ایسے اسی وجہ سے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ابھی جو ہے وہ آپ کو نسبت ملی نہیں ہے، یا اگر تھوڑی بہت ملی بھی ہے تو وہ پہلے درجے کی نسبت انعکاسی ہی ملی ہے، جس کی کہ مثال ایک آئینے کی طور پر ہوتی ہے. وہ آئینہ جب تک اچھے تصویر کے سامنے رہتا ہے تو اس وقت تک ریفلیکٹ کرتا ہے، جب تک جو ہے وہ نور کے سامنے رہے گا اس وقت تک ریفلیکٹ کرے گا، اور جہاں اس آئینے کو آپ لے کر کے کہیں دور گئے اور وہ کیفیات ساری کی ساری ختم. اب تھوڑی سی بات ایک اور موضوع کے اوپر، کہ ہمارے ایک سلسلے کے ساتھی، محبت کے ساتھی، انہوں نے ایک سوال کیا تھا، تو اس سوال کے جواب میں گویا کہ یہ موضوع نکلا. انہوں نے پوچھا تھا کہ ہم نے بڑی زندگی میں دنیاوی تعلیم حاصل کری اور دنیاوی محنتیں کری اور دفتر کے اندر مقام بنایا، اب ایک اچھی جاب کر رہے ہیں اور معاملہ چل رہا ہے، تو اب کیا ہم اب بلکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری جاب کی کچھ ایجوکیشن ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ٹریننگ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، ان کو اب مزید نہ کریں اور اب جو ہے ہم دین کا علم حاصل کریں، دین کے اوپر اپنے آپ کو لگا دیں، تو کیا ہم ایسا کر سکتے ہیں یا کرنا چاہیے؟ इसके जवाब में इस आजिज ने उनको एक बात समझाई थी, और वो ये थी कि ये जो तसव्वुफ का तरीका हमारे मशायख हमें सिखा रहे हैं, आज के दौर में खुसूसन हम जिस तरह से इसके ऊपर अमल कर रहे हैं, तो आज के दौर के हालात जो हैं वो पहले दौर के हालात से बहुत ज्यादा बदल चुके हैं। पहले दौर के अंदर मुसलमान गालिब थे, उनके पास इतनी ताकत थी कि वो अपनी मर्जी से निजाम को बना सकें और उसको चला सकें। आज मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर मغلوب हो चुके हैं। आज हम अपना निजाम बना नहीं पा रहे, ना बना पाते हैं। कोई कोशिश करता भी है तो या तो वो बहुत गलती कर रहा होता है, गलत तरीके से कोशिश कर रहा होता है, या अगर सही तरीके से कोशिश कर भी लेता है तो उसकी इस कोशिश को कामयाबी हासिल नहीं होती। तो आज जो है ना, हम बहैसियत कौम हम मغلوب हो चुके हैं। तो इस दौर के अंदर हमें मशायख जब अल्लाह ताला से जोड़ते हैं और अल्लाह ताला के करीब करने की मेहनत के ऊपर चलाते हैं, तो वो हमें जो है वो ये ख्वाब नहीं दिखाते कि आप जिक्र अजकार करेंगे तो सारी चीजें जो है वो आपकी खत्म हो जाएंगी, आप बिल्कुल ही जो है वो हर तरह से एक गोरा के नए निजाम में दाखिल हो जाएंगे, दुनिया आपके लिए बदल जाएगी, आप जो है वो अपनी इस एग्जिस्टिंग जिंदगी को पूरा का पूरा छोड़ करके एक नई जिंदगी शुरू कर देंगे। ऐसा नहीं होता, लेकिन ऐसा जिस्मानी तौर पर नहीं होता। यानी कि हमारे मशायख आपको ये नहीं कह रहे होते कि आप जो है वो जिस्मानी तौर पर जो आपका माहौल है उसको बिल्कुल छोड़ करके जो है वो एक नए माहौल के अंदर चले जाएं। यानी मिसाल के तौर पर आप एक जॉब में काम कर रहे हैं, उस जॉब के अंदर आपको मुख्तलिफ ऐसी बातों का सामना करना पड़ता है जो कि इस्लाम के अंदर, हमारे दीन के अंदर पसंदीदा नहीं है, वो शरीयत के अंदर जायज भी नहीं है। अब क्या आप जिक्र अस्कार करेंगे तो उसके नतीजे में आपको ये कहा जाएगा कि आप छोड़ करके, आप उस जॉब को छोड़ करके बिल्कुल ही जो है वो घर पे बैठ जाएं, किसी ऐसे माहौल में चले जाएं जहां पे कि इस किस्म की कोई भी गलत बात ना हो। वो क्यों नहीं कहते? क्योंकि ऐसा कोई माहौल अनफॉर्चुनेटली आज मौजूद है ही नहीं जहां पर के गुनाह ना हो, जहां पर के गुनाह की दावत ना हो, जहां पर के बुरे लोग ना हो या बुरे काम ना हो रहे हो। तो इस वजह से आज के दौर के अंदर जब कोई सालिक जिक्र अस्कार की मेहनत के ऊपर आगे बढ़ता है तो क्या हो रहा होता है कि उसका जिस्म पुराने माहौल से निकाल करके नए माहौल में नहीं डाला जा रहा होता, बल्कि उसका दिल पुराने माहौल से निकाल करके एक नए माहौल के अंदर डाला जा रहा होता है। दिल जो है वो निकाल के नई जगह पे डाला जा रहा होता है, बेशक जिस्म आपका वहीं रहे। आपको ये नहीं कह रहा कि जी आप अगर हराम कर रहे थे तो हराम करते रहेंगे, नहीं, ये इसका मकसद नहीं है। लेकिन जैसा कि माहौल था, उस माहौल के अंदर गुनाह हो रहे थे, जॉब के ऊपर आपको नामहरमों के साथ काम करना पड़ा था, नामहरम औरतें आपके साथ काम कर रही थी, या अगर कोई औरत किसी मजबूरी की वजह से काम कर रही है तो उसको नामहरम मर्दों की वजह से काम करना पड़ा था। तो अब आपको ऐसा नहीं कहा जाएगा जी कि आप अपने हालात को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दें और आप बिल्कुल ही छोड़ करके सब कुछ बैठ जाए, या फिर ये कि आपकी फैमिली के अंदर अगर दीन के ऊपर अमल नहीं किया जा रहा था तो अब आप अपनी फैमिली को छोड़ करके गोया कि किसी जंगल में चले जाएं या किसी नई जगह पर जाकर के रहना शुरू हो जाएं। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपका दिल जो है ना वो उस बुरे गैर शरी माहौल से निकाल दिया जाएगा। और ये दरअसल वो असर होता है जो सालिक को जिक्र के नतीजे में मिलता है। तो इसी वजह से आज के दौर के अंदर एक नई सिचुएशन का हमें सामना करना पड़ रहा है, यानी उन सालिकीन को जो के तसव्वुफ के रास्ते पे कदम रखे हुए हैं, तज़किया नफ्स के ऊपर मेहनत कर रहे हैं, उनको एक नई सिचुएशन का सामना करना पड़ा है जो के हमारे असलाफ को, हमारे उन बुजुर्गों को, आज से कम दो जनरेशन पहले वाले बुजुर्गों को या उससे ज्यादा पहले वाले बुजुर्गों को, जबकि दुनिया के अंदर इस्लाम गालिब था तो उस जमाने में जो लोग थे उनको ये सिचुएशन नहीं देखनी पड़ती थी। वो ये सिचुएशन थी कि जब वो नेक होते थे तो वो बुरी सोहबत और बुरा माहौल और बुरी महफिल बिल्कुल तर्क कर दिया करते थे और हर तरीके से जो है ना वो नए तरीके की जिंदगी गुजारते थे। लेकिन आज एक आम सालिक,
जो एक शहरी जिंदगी गुजार रहा है, जो कि जॉब करता है, जो कि किसी कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है, या किसी स्कूल के अंदर, किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर के इल्म हासिल कर रहा है, तालीम हासिल कर रहा है, ताकि उसको एक इज्जत वाली जिंदगी, इज्जत वाली रोजी मिल सके, ताकि वो अपने बच्चों का पेट पाल सके, ताकि वो जो है आगे जो है वो इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। तो वो जो सालिक होता है, जब वो जिक्र अस्कार करता है, तो अब वो स्कूल और कॉलेज यूनिवर्सिटी को नहीं छोड़ पाता, वो जॉब को नहीं छोड़ पाता। तो इस वजह से अगरचे कि वो कुछ थोड़ी बहुत तब्दीली अपनी जिंदगी में ले आता है, मिसाल के तौर पर दाढ़ी रख लेता है, अगर औरत थी तो वो पर्दा करनी शुरू हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद उसकी जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा जाहिरी तब्दीली नहीं आती। तो इस वजह से आज जो सिचुएशन है वो ये है कि एक सालिक की जिंदगी में और एक आम मुसलमान की जिंदगी में बजाहिर कोई खास फर्क नहीं नजर आता। एक दूसरा मुसलमान जो कि जिक्र अस्कार की मेहनत के बगैर दीन पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, शेख की सोहबत के बगैर, शेख की तरबियत और रहबरी के बगैर दीन पर अमल करने की कोशिश कर रहा है, वो भी जाहिरी तौर पर बिल्कुल वैसे ही नजर आता है। उसने भी दाढ़ी रखी हुई होती है, उसने भी जो है वो दीनी लिबास वदाकता थोड़ी बहुत इख्तियार कर ली होती है, और सालिक का भी यही मामला होता है, सालिक का भी यही मामला होता है, उसने भी थोड़ी बहुत जाहिरी वदाकता इख्तियार कर ली होती है, उसने भी जो है दाढ़ी रख ली होती है, औरत थी तो उसने पर्दा करना, बुरका पहनना शुरू कर दिया होता है। तो इन दोनों में जाहिरी तौर पर कोई असर, कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन बातनी तौर पर अंदर से इन दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क होता है। सालिक जो है वो काम कर रहा होता है जिसको के शरीयत ने नापसंद किया मजबूरी के तहत। मिसाल के तौर पर शरीयत ने काफिरों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने से सख्त ज्यादा सख्त कराहत का इजहार किया, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां तक फरमा दिया कि मन तशाबहा बिकौमिन फहुवा मिनहुम, कि जिसने किसी कौम की मुशाबहत इख्तियार करी वो उन्हीं के दरमियान में से हो गया। ये तो बहुत बड़ी वईद है एक मुसलमान के लिए कि उसको के काफिर कौम के दरमियान करार दे दिया अल्लाह के नबी ने। लेकिन आज के दौर में हालात इस तरह के हो चुके हैं कि सालिक को वही वजाकता इख्तियार करके दफ्तर जाना पड़ता है, लेकिन अंदर अंदर से उसका मामला बिल्कुल फर्क होता है। अंदर से वो ये काम सख्त कराहियत के साथ और नफरत के साथ कर रहा होता है। इसी तरीके से एक औरत है, वो जब दीन पर आती है और अपने घर के अंदर कम से कम और जहां तक उसके लिए मुमकिन होता है वो पर्दा करना शुरू कर देती है, लेकिन जब वो किसी ऐसी जगह पर जाती है जहां पे कि उसके दूसरे रिश्तेदार हैं, उसकी एक्सटेंडेड फैमिली है, अब वहां पे जो लोग होते हैं वो उसके इस पर्दे को एक्सेप्ट नहीं करते, तो कभी कभार शुरू में कम से कम उसको उन मुश्किलात से गुजरना पड़ता है, जबकि वो उसके करीबी रिश्तेदार जो है वो उसको दीन पे चलने नहीं देते। तो कभी अगर वो दीन के खिलाफ कोई काम कर भी रही होती है तो वो कराहियत के सख्त जज्बे के साथ कर रही होती है, इसलिए कि जाहिरी तौर पर तो वो ये काम कर रही है लेकिन बातनी तौर पर वो इसको गलत समझती है और बुरा और काबिल नफरत समझती है। तो इसी वजह से जो आज उमूमन सिचुएशंस आती हैं हमें वो ये कि जी बीवी ने पर्दा करना शुरू कर दिया, बीवी ने मौसीकी छोड़ दी, टीवी देखना छोड़ दी, फिल्में देखना छोड़ दी, लेकिन शौहर मियाँ जो हैं वो अभी तक उसी पुरानी जिंदगी के ऊपर हैं, तो वो मौसीकी भी सुनते हैं, टीवी भी देखते हैं, मूवीज भी देखते हैं, और हत्ता के कभी तो उनका जो दिमाग खराब होता है तो अपनी बीवी को अपने दोस्तों के सामने आने का हुक्म भी देते हैं कि ये क्या तुमने पर्दा शुरू कर दिया है और मेरे दोस्तों से तुमने मिलना छोड़ दिया है और मुझे जो है तुम दकियानूस बना करके दोस्तों के सामने दिखाना चाहती हो, तो वो पर्दा भी नहीं करने देते। तो अगर ऐसी औरत को इस हालत के अंदर इन चीजों से वास्ता पड़ जाता है, तो अगर तो वो सालिका है तो वो ये काम सख्त नफरत और कराहियत के साथ कर रही होती है, अगरचे के जाहिरी तौर पर वो कभी कभार करना भी पड़ता है। अब वक्त लगता है कि हाँ वो कुछ मेहनत करे अपने शौहर के ऊपर भी और दुआएं करें ताकि शौहर का दिल भी अल्लाह ताला बदले, लेकिन ये शुरू में नहीं होता। उसी तरह कभी जो है वो शौहर नेकी पर आ जाता है लेकिन बीवी साहिबा जो है वो दीन के ऊपर आने के लिए तैयारी नहीं होती, वो जो है बेपर्दा भी हैं और जो है वो हलाल चीजों के बारे में उनका इतना कोई कॉन्सेप्ट भी अभी तक नहीं बना, और जो है वो दीनी बातों के बारे में, दीनी शायर के बारे में, दीनी लोगों के बारे में जो है वो बेअदबी वाला मामला भी कर रही हैं, तो उस वक्त जो है वो शौहर को भी बर्दाश्त करना पड़ता है। شوہر کو جو ہے وہ کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جو کہ شریعت کے اندر ناپسند ہیں، شریعت کے اندر ان کو جو ہے وہ بالکل اجازت نہیں دی گئی، لیکن ان کو کرنے پڑ جاتے ہیں. لیکن اگر وہ سالک ہیں، اپنے دل کے اوپر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو وہ پھر ان چیزوں کو مجبورن کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان چیزوں کو کراہیت اور نفرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جی میں اور بیوی دونوں ماشاءاللہ دین پر آ گئے، دونوں سلسلے میں داخل ہو گئے، لیکن جب وہ ایکسٹینڈیڈ فیملی سے ملنے کے لیے جائیں گے تو وہاں پر ایک امتحان مستقل، جب جتنے دن وہ اپنے ایکسٹینڈیڈ فیملی کے ساتھ ملیں گے وہاں پہ ایک مصیبت ہوتی ہے ان کے لیے. ہر کوئی ان سے جو ہے وہ وہی پرانی والی چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوتا ہے، وہی جو ہے ان سے جو ہے وہ ڈیلنگ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. تو اس وجہ سے آج کے دور کے اندر جبکہ ہم من حیث القوم بھی مغلوب ہو چکے ہیں اور ایمان والے انڈیویجولی بھی کمزور ہو چکے ہیں، کہ وہ خود تو بات کو غلط سمجھتے ہیں لیکن دوسرے بندے کو کچھ نہیں کہہ سکتے. اب بیوی اگر دین پر آ جائے اور شوہر نہ آئے تو بیوی شوہر کو زبردستی دین پہ نہیں لا سکتی، شوہر اس وقت اس کے اوپر چڑھ دوڑتا ہے. اسی طریقے سے بیوی اگر دین پر نہ آئے اور شوہر دین پر آ جائے تو شوہر بیوی کو دین پر زبردستی نہیں لا سکتا. آج کا زمانہ بدل چکا ہے، پہلے شوہر غالب ہوتا تھا، آج ایسا معاملہ نہیں ہے. آج غلبہ جو ہے وہ جو بھی، چاہے شوہر ہو چاہے بیوی ہو، اگر وہ بد دین ہوگا وہ غالب ہوگا. انفارچونیٹلی بدقسمتی سے معاملہ یہاں تک پہنچ چکا ہے، جو جتنا بد دین ہوگا وہ اتنا غالب ہوگا، اور جو دین پر آتا ہے وہ جو ہے وہ انکساری اور عاجزی والا معاملہ اختیار کرتا ہے. تو اس وجہ سے آج ہم ایز اے نیشن بھی مغلوب ہو گئے اور آج ایز این انڈیویجول بھی مغلوب ہو گئے. تو آج ہمارے لیے ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل پہ محنت کریں، ہم اپنے دل کو اللہ تعالی سے جوڑیں، ہم کثرت ذکر کریں، ہم اپنے آپ کو ایسا بنا دیں کہ اگرچہ کہ نجاست کے درمیان، گناہوں کی نجاست کے اندر بھی ہمیں رہنا پڑے، تو بھی ہم جو ہیں وہ دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہوں، ہمارا دھیان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی طرف لگا ہوا ہو، ہمارے دن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت کی کیفیت ڈھاٹے مار رہی ہو، جوش مار رہی ہو. اس لیے کہ آج ہمارے پاس یہی راستہ ہے، آج ہمارے پاس اس کے خلاف بغاوت کرنے کا آپشن ہی نہیں رہا ہے. تو آج کے دور میں تو گویا کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ پہلے ہمیشہ سے اللہ کا ذکر امپورٹنٹ رہا ہے. ورا ذکر اللہ اکبر، یہ ہم خطبے میں سنتے ہیں نا کہ ذکر اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ سب سے زیادہ بڑا ہے، یہ ہمیشہ رہا ہے، آج نہیں ہو گیا. لیکن آج اگر ہم اپنے حالات پہ نظر ڈالتے ہیں تو ہمارے لیے تو اللہ کے ذکر کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں رہا، ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے آج کے دور. تو ہم کیوں نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑ جائیں، ہم کیوں نہ اس ذکر کے اوپر اپنی جان لگا دیں، اپنی ساری محنتیں، اپنی ساری توجہ، اپنی ساری جو کانسنٹریشن ہے وہ اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑنے میں لگا دیں اور نسبت کو حاصل کر لیں. اس نسبت کے لیے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر دعا آئی ہے اور ہمارے مشائخ اس دعا کو پڑھنے کے لیے کہتے ہیں. آج اس دعا کے ساتھ، اس دعا کو آپ کے بتانے کے ساتھ کم از کم اس بیان کا ہم اختتام کرتے ہیں. یہ دعا ہے قرآن پاک کے اندر، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے پروردگار، ہمارے لیے ہمارے نور کو مکمل کر دے، اتمم لنا نورنا، اس کو تکمیل تک پہنچا دے. واغفر لنا، اور اے اللہ جتنی بھی کمی کوتاہیاں گناہ ہم سے ہو رہے ہیں ان کو بخش دے. انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. یا اللہ اگرچہ کہ میں بہت کمزور ہوں، میں اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچا پاتی، لیکن اے اللہ آپ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہیں. اے اللہ میں اس نسبت کے نور کو حاصل خود نہیں کر سکتی، میرے اندر اتنی استطاعت نہیں، اتنی ہمت نہیں، اتنے عقل نہیں، اتنا حوصلہ نہیں، اتنی سمجھ نہیں. یا اللہ میرے لیے اس نور کو اپنے لیے مکمل کرنا بہت مشکل ہے، حتیٰ کہ ناممکن ہے، لیکن یا اللہ انک علی کل شیء قدیر، آپ ہر چیز پر قادر ہیں، آپ کے لیے بات آسان ہے کہ آپ میرے گناہوں کو بخش دیں اور آپ مجھے اپنے ساتھ یہ خصوصی نسبت عطا فرما دیں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.
تھوڑی دیر کے لیے اللہ تعالیٰ کو دل میں یاد کر لیں، تصور کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، دل میں سما رہی ہے، دل سے ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ.
لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، والے عذاب ٹلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، اب کوئی کیا ہمیں گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، ہم نے خود کو گرا لیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، اللہ سنتا ہے بولیاں سب کی، اللہ بھرتا ہے جھولیاں سب کی، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے، آؤ بازار مصطفیٰ کو چلیں، کھوٹے سکے جہاں پہ چلتے ہیں روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔
دعا کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو صاف فرما۔ اے اللہ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، بن نہیں پا رہے۔ اے اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ اے اللہ ہم کم ہمت ہیں، کم حوصلہ ہیں، کمزور ہیں۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ یہ تیری بندیاں یہاں آ کے بیٹھی ہیں یا جہاں دور بیٹھے بیٹھے یہ بات سن رہی ہیں،
دعا میں شامل ہیں، اے اللہ یہ ارادہ کرتی ہیں کہ نیک بن جائیں، یہ ارادہ کرتی ہیں کہ آپ کے قریب ہو جائیں، آپ کی نسبت کو حاصل کر لیں، اپنے گناہوں سے پیچھا چھوڑا لیں، نیک بن جائیں، اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بن جائیں، لیکن اے اللہ کمزور ہیں، یا اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں مجبور ہیں، اے اللہ آپ قوی ہیں، اے اللہ آپ ہر چیز کے اوپر قادر ہیں، اے اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے چلنے کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ان کے سننے کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ نفس و شیطان سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ ہم تو آپ کو یاد کرنا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ ہمارا نفس جو ہے وہ اتنا آپ کی یاد سے غافل ہو چکا کہ اے اللہ ہمیں آپ کی یاد کے اوپر جمنے نہیں دیتا، یا اللہ ہمارے نفس کو اپنی یاد کے اوپر جما دیجئے، نفس امبارہ کو مطمئنہ بنا دیجئے، اے اللہ ہر وقت اپنا استحضار عطا فرما دیجئے، ہر وقت اپنا دھیان عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اے اللہ اس محبت سے ہمیں چھٹکارا عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتے، یا اللہ ہم اپنے گناہوں کے ساتھ آپ سے نہیں ملنا چاہتے، یا اللہ ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، ایک رحمت کی نگاہ ڈال کر کے ہمارے گناہوں کو دھو دیجئے، اے اللہ اپنا تعلق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنی خصوصی نسبت عطا فرما دیجئے، ربنا اتمم لنا نورنا فاغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ آپ نے خود ہمیں یہ دعا سکھلائی، اے اللہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے لیے بہتری چاہتے ہیں، اے اللہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے یہ دعا مانگیں، اے اللہ اسی وجہ سے تو آپ نے اپنے قرآن کے اندر ہمیں یہ دعائیں سکھلا دیں، اے اللہ آپ کی ہی دی ہوئی توفیق سے ہم آپ سے یہ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ اب آپ نے توفیق عطا فرما تو یا اللہ قبولیت بھی عطا فرما دی، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں اور مصیبتوں اور مشکلات اور آزمائشوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے نیکیوں کو اور عبادتوں کو قبول فرما دیجئے، اے اللہ ان کے اندر دوام عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہماری نمازوں کو، روزوں کو، اے اللہ جتنے بھی حج اذکار عمرے ہیں، اے اللہ ان سب کو اپنے دربار میں خوش شرف قبولیت عطا فرما دیجئے، اے اللہ دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، اس کے اوپر چلنا ہمارے لیے آسان فرما دیجئے، اے اللہ آج اس ماحول میں زندہ ہیں جس ماحول میں نیک بننا بہت مشکل کام ہے، اے اللہ ہمیں دلی طور پر نیک بنا دیجئے، اے اللہ اور نیک بننے کے راستے میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، اے اللہ گھر بار کی طرف سے ہوں یا رشتے داروں کی طرف سے ہوں یا حالات کی طرف سے ہوں، اے اللہ ان رکاوٹوں کو دور فرما دیجئے، اے اللہ آپ تو ہر چیز پر قادر ہیں، اے اللہ آپ کے لیے ہمارے حالات سنوارنا مشکل نہیں، اے اللہ حالات کو سنوار دیجئے، اور اے اللہ تمام دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. Mean.